مراقبہ احدیت، یہ نیت کر کے دل کی طرف متوجہ ہونا کہ اس ذات کی طرف سے فیض آ رہا ہے جو کہ تمام نقائص اور زوال سے پاک ہے اور ہر کمال سے متصف ہے. فیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے فیض آ رہا ہے میرے شیخ کے دل کی طرف، اور میرے شیخ کے دل سے میرے دل میں جو مورد فیض ہے وہ جگہ جہاں فیض آنے کا تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس کو مورد فیض کہتے ہیں، فیض آ رہا ہے. اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس کے دو حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا استعظار اور اس کی طرف سے فیض آنے کا استعظار. ان دونوں کو قلبی طور پر دہرانا مقصود نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے علم کو حال کے درجے میں محسوس کرنا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں، میں اگر کسی بڑی ہستی کے سامنے بیٹھوں اور اس کی بات کی طرف دھیان کروں تو یہ ذہن میں نہیں دہراؤں گا کہ ایک بڑی ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس کی بات سن رہا ہوں، بلکہ اس کو جان رہا ہوں گا کہ بڑی ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس کی بات کی طرف کان لگاؤں کہ کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے. بس اس طرح اس ذات کا جو تمام نقائص و زوال سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے کا دھیان دل میں جمع کر جاؤں اور اس کی طرف سے فیض کے آنے کا قلب سے محسوس کرتا رہوں. اس میں جتنا بھی محسوس ہو نعمت ہے، اس پر شکر کروں، مزید کے لیے دل کو کھلا رکھوں کہ جس وقت فیض کا جو قطرہ بھی آئے مجھ سے غفلت کی وجہ سے ضائع نہ ہو، ساتھ ساتھ جس ذکر سے ان لطائف کا اجرا کیا ہو وہ چلتے رہیں. یہ غفلت سے بچنے کے لیے، ورنہ اس مراقبہ کا مطلب تو فیض کے آنے کا احساس ہے. جب یہ مراقبہ پکا ہو جائے تو پھر صرف فیض کا دھیان ہوتا ہے، ذکر بھی محسوس نہیں ہوتا، یعنی سالک اسم سے مسمہ کی جانب ترقی کرتا ہے. اس مراقبہ کو دل سے شروع کیا جاتا ہے اور باقی لطائف پر بھی باری باری کرا دیا جاتا ہے. مراقبہ تو وہی ہے، صرف مورد فیض بدلتے رہتا ہے. اس مراقبے اگر مورد فیض اوپر کی جانب کھچاؤ محسوس کر لے تو اس کا نفسیاتی اثر ہوگا، کیونکہ عرش کو اوپر سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجدر الف ثانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے، انہوں نے جو چیزیں ہونی ہوتی ہیں ہوتی ان کو مستحضر کرنے کے لیے سارے نظام بنائے ہیں. یہ چیزیں ویسے بھی ہونی ہیں، مطلب یہ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ انہونی بات ہے، یہ وہ ایسے ہی ہوتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑی بات کہ اللہ جل شانو ہی سب کچھ کرتے ہیں، کس کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ جل شانو ہی کی طرف سے فیض آتا ہے، اس کس کو پتہ نہیں ہے. فیض کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ذرا بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کوئی اس کو روشنی سمجھتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. فیض اصل میں جس چیز میں بھی انسان کو روحانی فائدہ ہوتا ہو اس کو فیض کہتے ہیں. روحانی طور پر جس چیز سے بھی فائدہ ہوتا ہو اس کو فیض کہتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کیا یہ فیض تو اللہ تعالیٰ ہی مطلب کی طرف سے آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، سارے خیروں کا منبع اللہ جل شانہ کی ذات ہے، لہذا فیض آ رہا ہے اس کی طرف سے، اس میں کوئی ابہام اشکال اس قسم کی بات نہیں ہو سکتی. اور مجھے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں کہ فیض آ رہا ہے اس کی طرف سے، فیض آ رہا ہے اس کی طرف سے، کو آ رہا ہے. اب میں ادھر خانقاہ میں بیٹھا ہوں تو کیا میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں، میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں، میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں، بس بات کا مجھے استظہار ہو کہ مجھے میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں. مثلا کہتے ہیں موقع شناسی، محل شناسی، مردم شناسی، یہ تین کام ہر وقت ضروری ہے. موقع شناسی، محل شناسی، مردم شناسی، کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، اور کس وقت کیا بات کرنی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے یہ چیز پہلے سے مطلب طے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اب اگر کسی کو استحضار نہ ہو، مثال کے طور پر غم کے موقع پہ لطیفہ سنائے تو کیسے لگے گا، تو اس کو اس کا استحضار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بھائی غم کے موقع پہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ رونے کی باتیں کریں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نہیں کہ بھائی ہنسنے کی باتیں بھی نہ کرو، اس کا کچھ اتنا حق تو ہے نا کم از کم. تو اس طریقے سے مطلب خوشی کے موقع پر غم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں اس طریقے سے مسجد میں آپ کوئی دنیا کی بات نہیں کر سکتے، اور بازار میں آپ فرض سڑک کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے. سمجھ میں آ گئی نماز، ہر چیز کا اپنا اپنا ایک جگہ ہے. اب نماز بہت اونچی عبادت ہے لیکن کیا سڑک کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اس کو؟ اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو اب یہی اصل میں بات ہے کہ اس کو موقع شناسی اور محل شناسی کہتے ہیں. تو اب یہ جو صحیح فطرت والا شخص ہوگا وہ ان تین چیزوں کا خود ہی خیال کرے گا. تو بالکل بعین ہی یہی بات ہے کہ وہی مار مینے کا استعذار, اس کو ہم کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہو کہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے. تو یہ علم کے درجے میں ہے, حال کے درجے میں محسوس ہونے لگے. بس مراقبہ اس لیے کرایا جاتا ہے, یہ جو ہمارا علم ہے یہ حال کے درجے میں آ جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کی چیزوں کی میں نے مثالیں دی وہ سامنے ہیں, جن چیزوں کے میں نے مثالیں دی وہ سامنے ہیں, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کسی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیز ہمیں خود ہی معلوم ہے. لہذا یہ, لیکن جن چیزوں کے بارے میں میں فیض کا تصور کر رہا ہوں یہ میرے لیے محسوسات کے درجے میں ویسے نہیں ہے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر میں اس کو اپنے ذہن میں جماؤں نہیں تو مجھے اس کا پتہ بھی نہیں لگے گا. تو مراقبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں عالمی محسوسات میں ہو جائے. یعنی جو چیزیں آپ کے لیے محسوسات میں سے نہیں ہیں اور یوں سمجھ لیجیے کہ وجدانات میں سے, وہ چیزیں آپ کے لیے محسوسات کے درجے میں آ جائے. تو مراقبہ اس لیے کرایا جاتا ہے. تو مراقبہ حدیت ایک بہترین مراقبہ ہے اس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے آپ نے تیاری کی ہے لطائف کے اجرا کا. لطائف کے اجرا کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. لطائف کے اجرا اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ سینسنگ پوائنٹس یہ ہیں. آپ نے گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ دل کو محسوس کرنے کا جو کام شروع کیا قلب ہے, پھر لطیفہ روح کو محسوس کرنے کا کام, پھر لطیفہ اثر کا, پھر لطیفہ خفی کا, پھر لطیفہ اخفا کا, یا آپ نے محسوسات کے درجے میں اس کو لے آئے ہیں. اب اس کے اوپر فیض کو بھی محسوس کرنا, یعنی ویسے آپ نے ان کو محسوس کر لیا, قلب کا میں آپ نے محسوس کر لیا, آپ کو معلوم ہو گیا قلب ذکر کر رہا ہے. اچھا لطیفہ روح بھی ذکر ہے محسوس کر لیا, لطیفہ سر بھی ذکر ہے محسوس کر لیا, لطیفہ خف بھی محسوس کر لیا, لطیفہ خفا بھی محسوس کر لیا, یہ کام ہو گیا. یہ تو اس کی انیشل پریپریشن ہے. اس کے بعد فیض اس پر محسوس کرنا, یہ ایک دوسرے درجے کی بات ہے. یعنی ذکر ادھر کرنا یہ آپ کی داخلی معاملہ ہے, فیض خارجی مسئلہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فیض باہر سے آ رہا ہے, ذکر آپ کے اندرون میں ہو رہا ہے. تو آپ نے پہلے تو اس کے لیے اندرون کی پریپریشن کی کہ آپ نے مطلب معلوم کر لیا کہ یہ چیز اب ذاکر ہے, اس کا مطلب یہاں پر اب کوئی چیز آ سکتی ہے. سینسنگ پوائنٹ ہو گیا نا, یہاں پر کوئی چیز آ سکتی ہے. اب یہ جو چیز آپ کے پاس مطلب یہ آ گئی تو اب اس پہ آپ نے فیض کو محسوس کرنا ہے. یہ اصل میں مراقبہ حدیت ہے. اور یہ پانچوں پوائنٹ جو آپ نے ذاکر بنائے ہیں, ان پانچوں پوائنٹ کے اوپر فیض کو محسوس کرنے باری باری. یعنی پہلے آپ یہ مطلب تصور کریں گے ابتدا میں کہ فیض آ رہا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہر خوبی والا ہے اور ہر خامی سے پاک ہے, ہر خوبی والا ہے اور ہر خامی سے پاک ہے. ادھر سے فیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, کیونکہ سب سے پہلے تقسیم کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انما انا القاسم واللہ یعطی, بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا فرمانے والے, حدیث شریف موجود ہے. لہذا سب سے پہلے تقسیم کرنے والے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے. ہاں جی, یہ ایک اور بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پورا ایک نظام ہے. یعنی اللہ جل شانہ نے پورے عالم کی جو تکوینی چیزیں ہیں اور جو تشریح چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ذریعے سے تقسیم فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے تقسیم کا ایسا ذریعہ بنایا کہ تکوینی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تقسیم ہو رہی ہے. مثلا جو حضرات صاحب خدمت ہیں تکوینیات میں سے, ان کا بھی اعلی مقام کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جائے گی پھر ادھر سے اللہ تعالیٰ تک. آج تو تکوینیات کا بھی اور تشریح نظام میں, مثال کے طور پر ہمارے جو تصوف کا ہے, یہ کہاں جائے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا. ہاں جی, یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو ہے یہ تقسیم کے لیے اول نظام ہے. تو ہم مراقبہ حدیت میں جو دوسری بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جل شانہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے جو ہر خوبی والا ہے اور ہر خامی سے پاک ہے. فیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے میرے شیخ کے دل پر آ رہا ہے. یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ جل شانہ نے جیسے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے اولاد کا, اس طرح استاد کو ذریعہ بنایا ہے علم کا, اور اسی طرح شیخ کو ذریعہ بنایا ہے فیض کا. سمجھ میں آئے نا بات؟ یہ تینوں اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے, مطلب اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. والدین کو ذریعہ بنایا ہے اولاد کا. اگر کوئی کہتے والدین کے بغیر اولاد ہو جائے تو یہ ویسے ہی پاگل خانے میں داخل کرنے کے قابل ہے. ہاں جی, اس طریقے سے استاد, یہی وجہ ہے کہ ان تینوں کی قدر بھی اللہ ہی کراتے ہیں. ان تینوں کی قدر بھی اللہ ہی کراتے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ پاک نے سارا کچھ بنایا ہوا ہے. جو اس والدین کی قدر نہیں کرتا ان کی دنیاوی زندگی جیرون ہو جاتی ہے. مشہور, مطلب میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب لوگ جانتے ہیں. جو والدین کی قدر نہیں کرتے ان کی دنیاوی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے. جو اساتذہ کی قدر نہیں کرتے ان کے علم میں برکت نہیں رکھتے, ان کو الفاظ مل جاتے حقیقی علم نہیں ملتا. یہ حکیم نوردین ہے نا, قادیانیوں کا پہلا خلیفہ, یہ ظالم جو تھا یہ بڑا ذہین تھا, بہت ذہین تھا. تو یہ جس استاد سے بھی پڑھتا تھا نا, تو استاد سے پڑھ کر اخیر میں کہتا ہے کہ تو مجھے پڑھانے کے قابل نہیں ہے. کوئی اعتراض اس پہ ایسا کر لیتا, کیوں پھر کہتا کہ آپ تو مجھے پڑھانے کے قابل, میں جا رہا ہوں. اس طرح اس نے کئی اساتذہ تبدیل کر لیے. ایک استاذ, آخری استاذ تھا جو بھی تھا, اس سے جب جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ نور الدین جا تو رہے ہو لیکن میری بات سن لینا, ایک تو خدائی کا دعویٰ نہ کرو اور ایک رسول نہ بنو. اس نے کہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں خدا کیسے بن سکتا ہوں, میں رسول؟ انہوں نے کہا دیکھو سارا غلطی سے پاک تو صرف خدا ہے, غلطی سے پاک تو صرف خدا ہے. تو جو کہتا ہے کہ میں غلطی سے پاک ہوں تو خدا نہ بنو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا, اور آپ سمجھتے کہ میرے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا, یعنی تو اپنے ساتھ اختلاف کو نہیں مانتا, تو یہ دونوں کام آپ نہ کرو, اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, بس میری یہ بات یاد رکھو. تو اب دیکھو کن کن پر اعتراض کیا, بڑے بڑے لوگوں پہ اعتراض کیا. اب دیکھو منہ کی مار کیسے پڑی ہے, منہ کی مار ایسی پڑی کہ غلام محمد قادیانی کے پاس پہنچ گیا, اس کو نماز پڑھائی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ, اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور بس سارا کچھ گیا. یعنی یا تو اتنے بڑے بڑے استادوں کے اوپر اعتراض کرنا, اور یا پھر ایسے خبیث آدمی کے ہاتھ لگ گیا جس کو انسان کہنا بھی مشکل ہے. اس کی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہے وہ اگر انسان ذرا دیکھ لے تو اس کو انسان کہنا بھی مشکل ہے, چجائے کہ اس کو کوئی عالم یا بزرگ سمجھے. یہ ہے تکبر کی سزا, یہ ہے تکبر کی سزا. تکبر کیا تو اللہ پاک نے کیسے گھر میں ڈال, یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ قصیدہ بردان جن کا منقع بہت مشہور قصیدہ ہے, یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, اللہ والے تھے, ان نے قصیدہ لکھا تھا. تو ایک آدمی قسیم اس کا نام تھا, ان کے ظالم ان کے پیچھے پڑ گیا کہ تو بدعتی ہے اور یہ ہے وہ ہے. بہت وقت کے جو زمانے کے حضرات تھے, بڑے لوگ تھے, ان نے ان کو سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو, یہ بہت مقبول شخص ہے اور مار پڑ جائے گی تجھے. لیکن وہ مان نہیں رہا تھا کہ مشرک ہے اور یہ ہے اور فلانا, اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. آخر میں عیسائی ہو کر مر گیا, یعنی خود مشرک ہو کر مر گیا. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ کبھی کبھی اللہ پاک دکھاتا ہے اس طریقے سے بات دکھاتا ہے، وہ جو ہے نا جو اس قسم کی باتیں نہیں وہ کرتے تو خیال نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے سزا دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا استاذوں کی جو پرواہ نہیں کرتا ان کے علم میں برکت ختم ہو جاتی۔ ایک حضرت غالباً علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کوئی اس میں ایسے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے بہت سارے شاگرد تھے، تو وہ ایک علاقے میں چلے گئے، وہ ہر علاقے میں ان کے شاگرد تھے، تو جہاں بھی جاتے ان کے شاگرد جمع ہو جاتے ملنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے ایک بڑا محبوب شاگرد تھا، وہ نہیں نظر آیا، تو پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا آج کل وہ والدین کی خدمت میں ہیں، کسی ادھر 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 نہیں جا رہے۔ تو پہلے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست، انشاءاللہ بہت لمبی عمر پائے گا اور بہت خوبی کی زندگی گزارے گا، یہ تو بشارت ہو گئی۔ سب لوگوں نے وہ سن لیا، آہستہ کے اپنے ساتھیوں سے بات کی جو قریب تھے، لیکن اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی۔ اپنے قریبی ساتھی جو ان سے کیا فرمایا، لیکن ان کے علم میں برکت نہیں ہوگی۔ آج بس یہی ہوا، 120 سال کی عمر پائی، بہت ماشاءاللہ بہت عافیت کی زندگی رہی اس کی، لیکن علم کا یہ حال ہے کہ ہم اس کا نام بتا رہے ہیں لیکن اس کا کوئی کنٹریبیوشن یاد نہیں، معلوم نہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو استاذوں کا جو خیال نہیں رکھتا ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی، اور مشائخ کا جو خیال نہیں رکھتا وہ فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ فیض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بس یہ تین باتیں ہیں۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا اللہ تعالی کی طرف سے فیض آتا ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے، ہر خوبی سے، ہر خوبی والا ہے اور حامی سے پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آ رہا ہے میرے شیخ کے دل پر، میرے شیخ کے دل سے آ رہا ہے میرے دل پر، یہ مراقبہ احدیت ہے قلب کا۔ جب یہ پورا ہو جائے پھر شیخ ان کو دیتا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے میرے شیخ کے دل سے جو آ رہا ہے وہ میرے لطیفہ روح پہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اگلی دفعہ لطیفہ سر پہ آ رہا ہے، اگلی دفعہ لطیفہ خفی پہ آ رہا ہے، پھر اگلی دفعہ لطیفہ اخفا پہ آ رہا ہے، گویا کہ پانچ لطائف اس فیض سے ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں، بیرور ہو جاتے ہیں۔ یہ مراقبہ احدیت ہے، یہ مراقبہ احدیت اصل میں بنیادی طور پر، چونکہ یہاں جتنا بھی نظام ہے نا، وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حدیث شریف پر مبنی ہے یہ سارا نظام، اور وہ حدیث یہ اصل میں دروازہ کھلا رکھے، جی دروازہ کھلا رکھے، دروازہ بند نہ کرے۔ تو حدیث شریف پر مبنی ہے، وہ حدیث شریف یہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے، لہذا جو گمان کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا معاملہ ہوتا ہے، جو گمان کرتے ہیں۔ آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، ساتھی مطلب آ رہے ہیں، ہاں جی۔ تو جو گمان کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ گمان والا معاملہ ہے۔ تو اب دیکھیں ہم جو مراقبہ احدیت کرتے ہیں تو گمان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے، ہر خوبی والے، ہر عیب سے پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے میرے شیخ کے دل کی طرف، میرے شیخ کے دل سے میرے دل کی طرف آ رہا ہے، گمان ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ کیونکہ یہ انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کی کوئی بٹن ہے کہ آپ بٹن دبا دیں اور وہ چیز ہو جائے گی، یہ صرف اسی پر ہی چلتا ہے، آپ کی امیجنیشن، آپ کی تھنکنگ، آپ کے تصور، اس کے مطابق یہ بات ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، اگر ان کو کہا جائے کہ بعض لوگ ایسے جن کا ایک ایک ذرہ ذکر کر رہا ہے تو کوئی مانے گا؟ وہ مانے گا؟ وہ نہیں مانے گا، اور ان کو نہ ماننے کا حق ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن جن کا ہو رہا ہے ان کو اگر لاکھوں لوگ چیخ چیخ کر کہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، تو وہ مانے گا؟ وہ بھی نہیں مانے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے باتوں میں نزاع کی ضرورت نہیں ہے، جو مانتا ہے وہ دیکھ کر مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ بس ٹھیک ہے صحیح ہو، جس کے ساتھ نہیں ہو رہا اس کو ہاکے، وہ کہہ دے کہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ جو چونکہ تصور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، تو ایسا مطلب ان کے ساتھ جب ہو رہا ہوتا ہے تو یقیناً پھر وہ اس سے انکار نہیں کرتا. اچھا اب ایک اور بات بتاؤں، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا نا، چار میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آتا ہے، آپ سے ہم کے قلب اتفر، آپ سے ہم کے قلب اتر سے، شیخ کے دل پر، شیخ کے دل سے میرے دل پر، یہ چار ہو گئے. حقیقت میں چار نہیں ہے، زیادہ ہے. کیسے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض آتا ہے پورے سلسلے کے تمام مشائخ کے قلوب سے گزر کے، باقاعدہ. اور بعض لوگوں کو منکشف بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں، جو صاحب کشف ہوتے ہیں ان کو نظر بھی آ جاتا ہے، لیکن ہر ایک کو چونکہ کشف نہیں ہوتا لہذا ان سے نہیں کہا جاتا. اور چونکہ جن کو کشف بھی نہیں ہوتا اور جن نے پہلے کبھی کیا نہیں، تو ان کو اگر سب کا بتا دے تو کیا وہ تصور کر سکیں گے؟ وہ نہیں کر سکیں گے. وہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ اتنا مسلسل یہ ذہن میں لانا یہ ممکن نہیں ہے. نتیجتاً یہ سارا نہیں بتایا جاتا، بس وہ جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ بتائے جاتے. ہمارے انجینئرنگ لائن میں جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، جو مطلب یعنی ڈسکریٹائزیشن، تو اس میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو جب تھوڑے ہوتے ہیں تو اس سے کورس ریزلٹ آتا ہے، اور جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے ریزلٹ بڑا فائن آتا ہے. تو جن کو ادراک ہوتا ہے تو ان کو تو وہ زیادہ فائن ریزلٹ مل جاتا ہے، لیکن جن کو نہیں ہے فی الحال تو ان کے لیے کورس بھی کافی ہے، کیونکہ کم از کم کیپچر تو کر سکتے ہیں نا، مطلب یہ کر تو سکتے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مراقبہ احدیت کا ابتدا کر لیتا ہے، اور یہ مراقبہ احدیت بہت کام کی چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے. تو اب میں نے آپ کو بتایا مراقبہ احدیت کے بارے میں، اس کے بعد پھر اور مراقبات ہے. اسی مراقبہ احدیت کی بنیاد پر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پہلے دور کرایا تھا کس کا، وہ تھے جس کو ہم کہتے ہیں سینسنگ پوائنٹس. سینسنگ پوائنٹس جو لطائف ہیں، ان لطائف کو علیحدہ علیحدہ ذاکر کیا تھا تاکہ کم از کم وہ ایکٹیو ہو جائیں اور کم از کم اس کے اوپر کچھ چیز کو سینس کیا جا سکے. کچھ چیز کو کیا خیال ہے؟ آپ پاکستان میں ہر جگہ جہاز اتار سکتے ہیں، کہاں اتار سکتے ہیں؟ جگہ بنی ہو، چاہے ایئرپورٹ ہوگا، چاہے مطلب جو ہے نا وہ رن وے ہوگا، وہیں پر ہی وہ اترے گا نا، ویسے تو نہیں ہوگا نا. تو بس یہ جو پہلے لطائف کا اضراب کرتے ہیں یہ رن ویز ہیں، یہ ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر فیض لینڈ کرایا جاتا ہے، مطلب فیض آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر مزید جو لطائف جو مشارب ہیں وہ پھر ماشاءاللہ